نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة صلوات الله تعالى وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أفضل الصلوات وأتم التحيات وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد وہاں کھولنا ہوگا شاید ادھر کا بٹن آن کر قابل احترام برادران اسلام اور قابل احترام خواتین اسلام، انسانی زندگی میں دو رخ ہوتے ہیں. ایک رخ یہ ہوتا ہے کہ اپنے ہر عمل میں اللہ کے علم کو ملا کر اس کے عمل کو انجام دینا. اللہ رب العزت کا جو علم اللہ نے نازل فرمایا ہے، جو کہ وہ یقینی ہے، جو کہ وہ کامل ہے، جو کہ وہ قطعی ہوتا ہے، اور جس کو اللہ رب العزت نے اپنے حبیب پاک حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا قرآن پاک کی صورت میں اور احادیث مبارکہ کی صورت میں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کی صورت میں، اس علم کو شامل کر کے کوئی عمل کرنا، اور کوئی خاص عمل مراد نہیں ہوتا بلکہ جو عمل آدمی کرتا ہے اس میں علم الہی کو شامل کرنا اور علم الہی کی روشنی میں اس کام کو کرنا. عمل چھوٹا یا بڑا، سب عمل بڑے ہی ہوتے ہیں. عمل چھوٹا ہو یا بڑا ہو، سارے عمل بڑے ہی ہوتے ہیں. انسان جو ہے وہ اس مشین کی طرح سے ہے جس مشین میں کئی بٹن لگے ہوئے ہوتے ہیں، ریموٹ کے بٹن جو ہوا کرتے ہیں اس کی طرح سے ہے. اب اس مشین کا تعلق، اس کنٹرولر کا تعلق کسی بھی مشین سے ہو، فیکٹریوں سے بھی ہوتا ہے، گاڑیوں سے بھی ہوتا ہے، گراجوں سے بھی ہوتا ہے، ٹی وی اور مووی وغیرہ سے بھی ہوتا ہے، کمپنیوں میں ہوا کرتا ہے، ڈور سوئچ کے لیے ہوتا ہے. وہ بٹن دیکھنے میں 4-5 inch کا ہوتا ہے، چھوٹے بھی آنے لگے اب تو، بڑے سے بڑا 6 inch کا ہوتا ہے. اور وہ بٹن اتنا اسموتھ ہوتا ہے کہ چھوٹا بچہ بھی اس کو سوئچ کر سکتا ہے، دبا سکتا ہے. زیادہ طاقت اس میں نہیں لگتی، زیادہ عمل اس میں نہیں لگتا، لیکن اس بٹن کو آف کرنا یا آن کرنے کا جو عمل ہے وہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو، بڑا ہی ہے. اگر آن کرنے کے لیے بٹن دبائیں گے، ایک 1.5 سال کے بچے سے انگلی دبوا دو آپ، پھر بھی آن ہو جائے گا، اور گھڑ 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 بڑی بڑی فیکٹری کی مشینیں جو ہے نا وہ چلنا شروع ہو جائیں گی. اور اتنے سے کیا ہوتا ہے بھائی؟ اتنے سے تو یہ ہو گیا، کنیکشن ویسا ہے اس کا. اور آف کرنے کا بٹن اگر آپ نے دبا دیا تو آف ہو جائے گا. ارے اتنا سا میں نے عمل کیا، اتنے عمل میں یہ بات ہے. حق تعالی شانہ نے اس 6 feet کے آدمی کو، جو اللہ کے پاس 6 inch کی حیثیت کبھی نہیں رہتا، ان کی مخلوقات کے سامنے انسان کا ہائٹ کیا ہے؟ اس پورے کریشن کے سامنے میرے اور آپ کا ہائٹ اور جناب اللہ اس کا فزیکل اسٹرکچر کتنا ہے؟ ایک ذرہ بے مقدار ہے. جیسے ہمارے سامنے مچھر کا مچھر ایک چھوٹا سا ہے لیکن اس میں کتنے فنکشن ہیں، ایسے ہمارے اندر ہے. مگر یہ 6 فٹ کے انسان میں جتنے چیزیں اللہ پاک نے لگائی ہوئی ہیں، اس کا ہر فنکشن وہ بڑا اثر رکھتا ہے. وقت بھی نہ لگے اس میں، محنت بھی نہ لگے اس میں، اثر ہے اس کا. آنکھ ہم پلک جھپکتے ہیں، اپنا ارادہ بھی شامل ہوتا ہے اس میں، نہیں بھی ہوتا ہے اس میں، اس کا اپنا اثر ہے. آنکھ کھولتے ہیں، آنکھ بند کرتے ہیں. آنکھ کھولنا، آنکھ بند کرنا بہت بڑا عمل ہے اپنے اثرات کے اعتبار سے. آپ آنکھ کھولتے ہیں تو پوری دنیا کی رنگ و بو آپ کو نظر آتی ہے، پوری دنیا نظر آ جاتی ہے. آسمان، زمین، چاند، سورج، ستارے، کہکشائیں، دریا، پہاڑ، سب ایک فنکشن میں آپ کو نظر آ رہے ہیں. بند کر دیں تو سب سے غائب ہو جاتے ہیں آپ. تو چھوٹا عمل تو نہیں ہوا نا یہ. کان کھلا ہوا ہے، وہ اوپن ہی ہے، بند نہیں کرتے اپن اس کو آنکھ کی طرح سے، لیکن جب بھی کوئی چیز کان میں پڑے گی وہ بڑی چیز ہے. زبان کے اندر ہمارے ہڈی نہیں ہے، جب ہڈی نہیں ہے تو اس کے مسلس کو ایسے اللہ نے بنائے کہ وہ تھکتے نہیں ہیں. اور چونکہ اس میں تکان زیادہ نہیں ہے، اس واسطے عورتیں اس کو زیادہ یوز کرتی ہیں. یہ تھکن والا کام ہوتا ہے تو پھر وہ مردوں کے کام کا ہوتا ہے زیادہ، اور مرد بھی استعمال کرتے ہی ہیں. مگر یہ ہمارا عمل جو محنت بھی نہیں لگاتا، وقت بھی نہیں لگاتا، بڑا اثر ہے اس کا. اور دنیا میں بھی ہم اس کا مشاہدہ کرتے ہیں. جب ہماری شادی ہوئی تو ہم نے کیا کہا قاضی کے سامنے، جب لڑکی کے ولی نے آفر کیا کہ بھائی میں اپنی بیٹی کو اپنی ولایت سے، اپنی وکالت سے آپ کے نکاح میں دیتا ہوں، اس کا مہر اتنا ہوگا، فلاں فلاں گواہ ہیں، تو آپ نے ایک ہی جملہ کہا تھا جس میں بہت ٹائم نہیں لگا تھا. میں نے کہا میں نے قبول کیا. قبل تو ہی کہتا ہے آدمی، میں نے اس آفر کو قبول کر لیا اپنے لیے، بس گلے پڑ گئی نہیں پڑ گئی. چھوٹا سا عمل ہے، وقت بھی نہیں لگا، محنت بھی نہیں لگی، ایک حرام حلال تعلق میں بدل گیا. اور لڑکی تو اتنا بھی نہیں بولتی. ہمارے یہاں کی جو خواتین ہوتی ہیں، اپنے انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش کی مشرقی خواتین جو ہوتی ہیں، وہ تو یہ بھی نہیں بولتی نا. وہ باپ اس سے بولتا ہے کہ بیٹی میں تمہارا نکاح فلاں سے کر رہا ہوں، تمہیں منظور ہے؟ تو جی ہاں بھی نہیں بولتی. اسی وجہ سے اس کا جی ہاں نہ بولنا بھی ہاں بولنے میں کنسیڈر کیا جاتا ہے، سب کو پتا ہے. اگر وہ انکار کر دے تو وہ نہ ہے، لیکن اگر اقرار بھی نہ کرے، خاموش رہے، اس کا سکوت رضا ہے، وہ تو بولتی بھی نہیں. اور اگر بول دے تو بولتی بھی ہے، کہلوا بھی دیتے ہیں جی ہاں منظور ہے. تو ایک چھوٹا سا جملہ حرام کو حلال میں بدلتا ہے. اور طلاق میں کتنی محنت ہے، لفظ طلاق منہ سے بولنے میں کتنی محنت ہے، کچھ بھی نہیں. کتنا ٹائم لگتا ہے، کچھ بھی نہیں. یہ بتاتا ہے کہ ہمارے عمل کا اثر کتنا بڑا ہے. جو دیکھنے میں عمل ہمارا وقت بھی نہیں لیتا، جو ہم محنت بھی نہیں لیتا، حلال حرام ہو جاتا ہے، مصیبت پڑ جاتی ہے، غصے میں آدمی کی زبان سے نکل جاتا ہے. اور اسی لیے کہتے ہیں کہ غصہ جو ہے یہ آدمی کو سب سے زیادہ نقصان پہنچانے والی چیز ہے. سب سے زیادہ نقصان پہنچانے والی دو ہی چیزیں ہیں آدمی کے پاس، غصہ اور خواہش. اور یہ دو قوتیں جو نقصان عام طور پر انسان کو پہنچاتی ہیں، انتہائی کام کے لیے دی گئی تھی، مفید ترین، کیونکہ اس پر ہی ڈیپینڈ کرتا ہے آدمی کا اللہ کے نزدیک ہونا یا اللہ سے دور ہونا. اگر یہ نہ ہو، فرشتوں میں کیا نہیں ہے، غصہ نہیں ہے، خواہش نہیں ہے، انکار کرنے کی صلاحیت نہیں ہے، مشتعل ہونے کی بات نہیں ہے، جو بولے وہ سننے کا ہے. اس لیے ان کے لیے نہ جنت ہے نہ جہنم ہے. اگر وہ جنت میں بھی جائیں گے تو انجوائے کرنے نہیں جائیں گے، جاب کرنے جائیں گے. جہنم میں بھی جائیں گے تو عذاب میں نہیں جائیں گے، جاب کرنے جائیں گے. ان کو جہنم میں جانے سے تکلیف نہیں ہوتی، جنت میں جانے سے مزہ نہیں آتا. آخر جنت کے رضوان مالک ہے نا بھائی، وہاں کے ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ جو ہے نا، ان کا نام رضوان ہے. اور جہنم کے جو ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ ہے، ان کا نام مالک ہے. پورے فرشتوں کے جو ذمہ دار جہنم کے اندر کام کرنے والے، بہت بڑا طبقہ ہے وہ. بڑا عملہ ہے. جہنم کے اندر تھوڑے فرشتے ہوں گے, لاکھوں فرشتے ہوں گے, ایسے جنت میں بھی لاکھوں فرشتے ہوں گے, ان کو کچھ بھی نہیں, کیونکہ یہ چیز ان کے پاس نہیں ہے. جس کو صحیح استعمال کرنے پر آدمی آگے جاتا ہے, صحیح استعمال نہیں کرنے پر آدمی پیچھے ہو جاتا ہے. ہم چونکہ صحیح استعمال سیکھتے نہیں, اس لیے ہم غصے کا غلط استعمال کرتے ہیں. ہمارے جذبات کا بھی وہی حال ہے, اس میں غصہ بھی ہے, اس میں خواہش بھی ہے. عورتوں کو غصہ آتا ہے تو وہ مسئلہ کھڑا کرتی ہیں گھروں میں, مرد کو غصہ آتا ہے تو وہ مسئلہ کھڑا کرتا ہے گھر میں, اولاد کو غصہ آتا ہے تو وہ مسئلہ کھڑا کرتے ہیں, اولاد پر غصہ آتا ہے ماں باپ کو تو وہ مسئلہ کھڑا کرتے ہیں, مسجد میں کمیٹی والوں میں غصہ آتا ہے تو وہ مسئلے کھڑا کرتے ہیں, مسلیوں میں غصہ آتا ہے تو وہ مسئلے کھڑا کرتے ہیں, کیونکہ استعمال نہیں معلوم غصے کا. غصہ نیچرل ہے, نیچر ہے ہمارا, وہ ہونا ضروری ہے. حدیث میں یہ نہیں ہے کہ جس کو غصہ نہیں آیا وہ بہت آدمی اچھا ہے, کیونکہ جس کو غصہ نہیں آیا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ نہ مرد کی قسم میں سے ہے نہ عورت کی قسم میں سے, وہ تیسری قسم کا ہے, اس کو نہیں آتا غصہ. مرد ہے تو غصہ تو آئے گا اس کو, عورت ہے تو غصہ تو آئے گا اس کو, میل فیمیل دونوں کو غصہ آتا ہے, نیچر ہے. حدیث میں یہ نہیں ہے کہ غصہ نہیں آنا چاہیے, استعمال غلط نہیں ہونا چاہیے بس. خواہش بہت ضروری چیز ہے, خواہش نہیں ہوتی تو ہم کیسے کوئی کام کر سکتے تھے؟ پیسے کی خواہش نہ ہو تو کون کمائے گا, کھانے پینے کی خواہش نہ ہو تو کون کمائے گا, پہننے اوڑھنے کی خواہش نہ ہو تو کون کمائے گا, عورت کی خواہش نہ ہو, عورت کو مرد کی نہ ہو تو کون شادی کرے گا؟ انتہائی ضروری چیز ہے, مگر ہم اس کو استعمال کرنا نہیں جانتے. بس جو خواہش ہوئی وہ حاصل کرنا چاہیے, حلال حرام جائز ناجائز صحیح غلط اس سے بحث نہیں. نفس ان دونوں چیزوں میں ہی گھومتا ہے, پوری نفس اور نفسانیت یہ دونوں چیزوں میں ہی گھومتی ہے, غصے میں گھومتی ہے یا خواہش میں گھومتی ہے. اور جس آدمی کو ان دونوں چیزوں پر کنٹرول ہو جاتا ہے وہ آدمی اندر باہر سے اچھا ہو جاتا ہے, اور جس آدمی یا جس بہن میں یہ دونوں چیزوں پہ کنٹرول نہیں رہتا وہ اندر باہر سے اچھا نہیں رہتا. آدمی کا اچھا ہونا برا ہونا اس کے رنگ سے نہیں ہے, اس کی شکل سے نہیں ہے, اس کی صورت سے نہیں ہے. آدمی کا اچھا برا ہونا اس کے غصے اور شہوت سے ہے, خواہش سے ہے. غصہ اور خواہش صحیح ہے اس میں وہ آدمی اچھا ہے, جو غصہ اور خواہش صحیح نہیں ہے وہ آدمی اچھا نہیں ہوتا. تو ہماری سوچ کے اندر بھی بڑا وزن ہوتا ہے, ہماری تھاٹ میں, ہماری سوچ میں, ہماری تھنکنگ میں, ہمارے ذہن میں کسی بات کو پالنے میں, رکھنے میں, دل میں کسی بات کو رکھنے میں بڑا اثر ہے. وہ تو بہت ہی زیادہ اثر ہے, بلکہ بگننگ وہیں سے ہے انسان کی. اس لیے عقیدے کو سب سے زیادہ وزن ہے. عقیدہ دل میں ہونے والی چیز کا نام ہے. کیا جانتے ہیں آپ اللہ کے بارے میں, کیا جانتے ہیں آپ مخلوق کے بارے میں, اسی کا نام عقیدہ ہے. ہمارے جو اخلاق ہوتے ہیں, عادتیں جو ہوا کرتی ہیں, ان کا بڑا اثر ہے. جو ہمارے قلب سے متعلق صفات ہیں وہ ہمیں نہیں دکھتے لیکن وہ بڑے قوی ہیں. شکر کی صفت ہے نہیں ہے, صبر کی صفت ہے نہیں ہے, توکل کی صفت ہے نہیں ہے, شجاعت کی صفت ہے نہیں ہے, سخاوت کی صفت ہے کیا نہیں, مروت کی صفت ہے کیا نہیں, حیا کی صفت ہے کیا نہیں, اخلاص کی صفت ہے کیا نہیں, توحید کی صفت ہے کیا نہیں. اسی طریقے پر اس کے اگینسٹ میں, جو اس کے مخالف میں جو صفتیں ہیں ان کا بھی یہی معاملہ ہے. تکبر ہے, ریاکاری ہے, حرص ہے, طمع ہے, حسد ہے, کینہ ہے, جلیسی جس کو کہتے ہیں. جلیسی بھی دو قسم کی ہوتی ہے, دشمنی بٹھا دینے کا نام, بدلہ لینے کے انتظار میں کینہ کہلاتا ہے. دشمنی بٹھائی نہیں ہے, بدلہ لینے کا انتظار نہیں ہے, تو صرف وہ جو ہے حسد کہلاتا ہے. بے صبری ہے, بے شکری ہے, بزدلی ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ بزدلی صرف دشمن سے بھاگ جانے کا ہی نام ہے. نماز کے وقت میں سستی میں پڑے ہوئے ہیں, اٹھ نہیں رہے, تو بزدلی نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ آپ ہمت نہیں کر پا رہے اندھیرے میں اٹھ کے جانے کی, ہمت نہیں کر پا رہے کہ نیند پوری نہیں ہوئی پھر بھی اٹھ کے نماز پڑھنے کی, ہمت نہیں کر پا رہے کہ جاب میں سے نکل کے نماز پڑھنے کی, ہمت نہیں کر پا رہے کہ آفیسر سے بولنے کی کہ مجھے نماز پڑھنا ہے, آئی ہیو ٹو ڈو. مجھے پڑھنا ہے بھائی، میرا کام ہے، میری نیڈ ہے، یہ ہمت نہیں ہو رہی کہ کہیں میری جاب نہ چلی جائے. اس کا نام بزدلی نہیں ہے، یہ بزدلی ہے اصل. ہم سمجھتے ہیں بزدلی صرف لڑنے میں ہی ظاہر ہوتی ہے، شاید نہیں، بزدلی تو عملوں میں آتی ہے مختلف جگہوں پر. اس کے برخلاف شجاعت ہوتی ہے. تو یہ جتنی چیزیں ہیں میرے بھائیوں، ہمارے اندرون کے اندر جو باتیں ہیں وہ، اور بیرون میں جو چیزیں رکھی ہوئی اللہ پاک نے وہ، ان کے جتنے فنکشن ہیں، ان کی جتنی حرکتیں ہیں، وہ سب بہت قیمتی ہیں. حضرت مولانا محمد عمر پالن پوری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اتنی قیمتی ہے کہ ڈائریکٹ ایک ایک عمل پورے عناصر کو ہلاتا ہے. عناصر کہتے ہیں آگ، پانی، مٹی، ہوا کو. عناصر کو ہلاتا ہے آگ، پانی، مٹی، ہوا کو، یعنی پورے وسائل. جس پھر یہ سب موالد ہیں نا، یہ مرکبات ہیں. یہ ہر چیز میں آگ، پانی، مٹی، ہوا، آگ، پانی، مٹی، ہوا کا ہی امتزاج ہے. یا چاروں کا، یا تین کا، یا دو کا، ایسے ہی رہتا ہے. جیسے بادلوں میں دو ہی ہوتے ہیں، اس وجہ سے وہ کمپلیٹ نہیں ہوتے، اس وجہ سے ڈھیلے ڈھیلے رہتے ہیں. جتنے کھانے پینے کی چیزوں میں، نباتات، جمادات، حیوانات، انسان، سب میں یہ چار ہی چیزیں ہوتی ہیں ہماری مادی کائنات میں. پھر وہ چاروں چیزیں بھی ایک میں شامل ہو جاتی ہیں. آپ ہوا کو توڑیں گے، آپ پانی کو توڑیں گے، آپ آگ کو توڑیں گے، آپ مٹی کو توڑیں گے، تو وہی تو نکلیں گے نا آئٹم، اور کیا نکلیں گے. سب ملا کے پھر وہ ایک ہی ہوتا ہے. پھر وہ سب جا کے بھی آگے ختم ہو جاتے ہیں، مادیات جا کے مجردات میں مل جاتے ہیں. اس لیے پوری کائنات ایک ہی ہوتی ہے اصل میں. اس لیے صوفیہ کہتے ہیں کہ کائنات ایک آدمی ہے، شخص واحد بولتے ہیں نا صوفیہ. سنا ہوگا آپ نے کبھی اولیاء اللہ کی باتوں کو، آپ نے سنا ہوگا صوفیہ کی باتوں کو، ان کے کشف کو. وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ پوری کائنات ایک ہی آدمی ہے. یہ جیسے ایک آدمی میں بہت سی چیزیں ہیں، ہزاروں، اور ان کا کام الگ ہے، ان کی تاثیر الگ ہے، ان کے اثرات الگ ہیں. بال الگ کام کرتے ہیں، ہڈی الگ کرتی ہے، رگ الگ کرتے ہیں، ان کا نظام الگ ہے، ان کا سسٹم الگ ہے، ان کی خصوصیات الگ ہے، ان کا شیپ الگ ہے، ان کا لک الگ ہے. دیکھیں گے تو ہڈی تو ظاہر ہے بال سے نہیں ملتی، کھال جو ہے نا وہ آپ کے گوشت سے نہیں ملتا، الگ الگ ہے نا، مگر ایک ہی ہے. پھر ملا کے پوری کائنات، آسمان، زمین، چاند، سورج، ستارے، کہکشائیں، پانی، مٹی، ہوا، پہاڑ، دریا، نباتات، جمادات، حیوانات، یہ سب ملا کے پھر ایک ہیں. ایک آدمی ہے یہ. تو ہمارے عمل کا تعلق اس پورے سسٹم سے ہے اصل میں، اور ہم اس کا بٹن ہیں. پورے کائنات کے سسٹم کا بٹن ہم ہیں، یہ ریموٹ کنٹرول ہے یہ. اس لیے اس میں بہت وزن ہے، اس لیے اس کا ریزلٹ بھی بہت زیادہ ہوتا ہے. تو جتنا ایزی ہم لیتے ہیں اپنے کو، ہم اتنے ایزی ہیں نہیں. اور یہ ہمارے بس میں نہیں ہے کہ ہم ایزی لیں یا نہ لیں، یہ ان کے سسٹم میں ہے. آپ لیں گے تو بھی آپ جیسے کہ ویسے ہیں، نہیں لیں گے تو بھی آپ جیسے کہ ویسے ہیں. حقیقت سے انکار کر کے ہم آنکھیں بند کر لیں، تو ہمارے آنکھیں بند کرنے سے تو حقیقت تو نہیں بدلے گی نا. اسٹرام آ رہا ہو ریت کا، اور شتر مرغ جو ہوتا ہے، شتر مرغ سمجھتے ہو نا، یہ بڑا اونچا شتر مرغ جو ہے نا، وہ اگر ریت میں اپنی منڈی ڈال دے تو اسٹرام رک جاتا ہے کیا؟ اس کے بارے میں مشہور یہی ہے نا، جب اسٹرام آتا ہے تو وہ بولتا ہے کہ بھائی اس سے بچنے کی ایک ہی صورت ہے کہ اپنا منہ مٹی میں ڈال دو اندر. یہ سمجھتا ہے کہ اب نہیں آ رہا شاید. تو انسان بھی ایسے آنکھیں بند کر لے رہا کہ یہ جو ہے نظام اللہ پاک کا، ہم اگر آنکھیں بند کر لیں تو نہیں ہے شاید، ایسا تھوڑا ہی. اب یہ مشرکین اور بے ایمان جو ہے نا، اللہ تعالیٰ کی ذات پر اور اللہ تعالیٰ کے علم پر یقین نہیں رکھتے. ان کے یقین نہیں رکھنے سے اللہ کی ذات نہیں ہے کیا؟ جیسے دہریے نہیں رکھتے ہیں، وہ تو ہے. اللہ تعالیٰ کا علم، پیغمبروں کا نظام، قرآن پاک کی زندگی، یہ اگر بے ایمانوں کے نہ ماننے کی وجہ سے نہیں ہے کیا؟ یہ تو ہے. اگر کوئی آخرت کو نہ مانے تو آخرت نہیں ہے، ایسی بات تھوڑی ہے. مرنے کے بعد کی لائف کا کوئی انکار کر دے تو مرنے کے بعد کی لائف نہیں ہو جائے گی، ایسا تھوڑا ہی ہے. وہ انسان کے بس میں ہے ہی نہیں، وہ تو دوسری ذات کا سیٹ اپ ہے پورا. اور پیغمبر اسی کو سمجھاتے ہیں اصل میں، تمہارے چاہنے نہیں چاہنے، تمہارے ماننے نہیں ماننے سے نہیں ہے اس کا تعلق. تم چاہو تو بھی یہ ہے، تمہیں بتا دیا جا رہا ہے کاشن دے دیا جا رہا ہے کہ تم پریپریشن کر لو، تیاری کر لو، لیکن تم اگر نہ مانو تو تم یہ سمجھو گے کہ ایسا نہیں ہونے والا ہے، ویسا تھوڑی. اسی لیے مشرکین کل قیامت میں کہیں گے کہ لو کنا نسمع او ناقل ما کنا فی اصحاب السعیر، اگر ہم سن لیتے، اگر ہم پیغمبر کی بات کو سن لیتے اور سمجھ لیتے تو آج جہنمی نہ ہوتے. اور سن لیتے سے مراد مان لیتے ہیں، کیونکہ سننا جو ہے نا ماننے پر ہی سننا کہا جاتا ہے. لا تکونوا کالذین قالوا سمعنا وهم لا يسمعون، اے ایمان والو تم ان لوگوں کی طرح سے مت ہونا کہ جنہوں نے کہا کہ ہم نے سن لیا لیکن وہ سنتے نہیں ہیں. قرآن صاحب کہہ رہا لا تکونوا، مت ہو جانا تم کالذین، ان لوگوں کی طرح سے جنہوں نے کہا تھا کہ ہاں ہم نے سنا، چونکہ یہودیوں نے کہا تھا کہ ہم نے سنا، قالوا سمعنا وعصینا، سن تو رہے لیکن ہوگا نہیں ہم سے، یہ کہا تھا انہوں نے قرآن پاک میں. اور وہ اس وقت کہا تھا انہوں نے جب طور پہاڑ ان کے سر پر تھا، ورفعنا فوقهم الطور، ضدی قوم تھی وہ، بائی فورس منوانا پڑتا تھا ان کو کوئی بات. ان سے کہا تورات پر عمل کرو تو کہنے لگے اللہ تعالیٰ کی بات ہے کیسے معلوم، جب تک ہم اللہ کو دیکھیں گے نہیں. اللہ نے فرمایا کہ اچھا مجھے دیکھیں گے یہ لوگ، بس ساروں پہ بجلی گری، سارے ایک ساتھ مر گئے. اور وہ بھی کون تھے؟ وہ چوزن تھے پورے بنی اسرائیل میں سے، ستر کو سلیکٹ کر کے موسیٰ علیہ السلام طور پہ لے گئے تھے، تو وہاں آواز آئی تھی. انہوں نے کہا کہ جب یہ کون بول رہا کیا پتا، جب تک ہم اللہ لنؤمن لک حتی نرى اللہ جہرا، ہم نہیں مانیں گے آپ کے بعد جب تک کہ اللہ کو علانیہ نہ دیکھ لیں. فاقذتهم الصاعقہ، تو تمہیں پتہ یہ کہ جبرائیل نے ایسی زور سے ڈانٹا ان کو کہ سارے مر گئے، خالی جبرائیل کی ڈانٹ پہ مر گئے. موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو خوب جانتے تھے. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ رب لو شئت اهلکتهم من قبل وایایا، پروردگار اگر آپ ان کو مارنا ہی تھا تو پہلے مار دینا تھا، اب یہاں میں پہاڑ پہ ان کو مار کے جاؤں گا تو قوم یہ بولے کہ تو ہی مرا کے آیا ہے. یہ ماننے عجیب قوم ہے یہ. اور پھر آپ نے بما فعل السفهاء منا، یہ بیوقوفوں کی حرکت سے آپ ایسا کر دیں گے تو سارا کام بگڑ جائے گا. موسیٰ علیہ السلام تو حضرات تھے بھی ناز والے پیغمبر، اللہ تعالیٰ سے ذرا بحث کر لینے کے موقف میں رہتے تھے، اللہ تعالیٰ ان کی ناز اٹھاتے تھے. اتولکنا بما فعل السفهاء منا، بیوقوفوں کی بات پہ آپ نے یہ کر دیا، یہ کیا ہوا؟ کہنے لگے پھر کیا کروں؟ کہنے لگے اٹھاؤ ان کو. ثم بعثناکم من بعد موتکم، پھر ہم نے تم کو اٹھایا تمہارے مرنے کے بعد، سامنے موسیٰ علیہ السلام کے سامنے سارے ستر کے ستر زندہ ہوئے. قرآن پاک میں اللہ نے جبرائیل علیہ السلام سے فرمایا کہ طور پہاڑ ان کے سر پہ کر لو، وہ پہاڑ اٹھا کے سر پہ رکھ دیا اور ایک بالش تھا گرنے کے لیے. کہنے لگے لیتے ہو یا ابھی چپکا دوں؟ ابھی چٹنی بناتے ہیں تمہاری. کہیں گے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اچھا جب کہا انہوں نے تو کیا کہا پتا ہے؟ سن تو لیا بھائی ہم نے لیکن ہوگا نہیں یار اپنے سے. واسعینا، واسعینا مانے ہوگا نہیں ہم سے یہ کام. قالوا سمعنا واسعینا واشربوا فی قلوبهم العجل بکفرهم، گوسالے کی محبت پی گئے تھے، پلا دی گئی تھی ان کے دلوں. اسی لیے جب صحابہ نے یہ کہا تھا کہ سمعنا و اطعنا، ہم نے سن لیا اور ہم کر کے دکھائیں گے، وہ جذبہ صحابہ کا جو تھا نا وہ اللہ کو اتنا پیارا دکھا کہ صحابہ کے اس جملے کو قرآن پاک میں قرآن بنا کے جب اتارا گیا تو 70,000 فرشتے جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ لشکر میں آئے تھے، جلوس میں آئے تھے. وقالوا سمعنا و اطعنا، ارے بھائی انہوں نے تو کہہ دیا کہ ہم نے سنا اور کر کے دکھائیں گے. اور سمعنا و اطعنا ایسی بات پہ صحابہ نے کہہ دیا تھا جو صحابہ کے اختیار میں بھی نہیں تھی. ان تبدو ما فی انفسکم او تخفوہ یحاسبکم بہ اللہ، اگر تمہارے جی میں جو ہے اس کو ظاہر کرو یا نہ ظاہر کرو اللہ حساب لے گا، تمہیں حساب دینا پڑے گا تمہارے دل میں آنے والی ہر بات کا. یہ اللہ نے فرما دیا. تو صحابہ تو جان دینے والے تھے حضور پہ، صحابہ حضور کے پاس پہنچ گئے کہ حضور جو ہمارے بس میں ہیں آپ اس میں جتنا چاہے مشقت میں ڈال دو، ہم کر لیں، لیکن دل میں آنے والی بات تو بس میں نہیں ہوتی، کیا کریں گے، کیسا ہم حساب دیں گے؟ قد کثرت ظہورنا، ہماری کمریں ٹوٹ گئی ہیں اس جملے سے، یہ کہا صحابہ نے، اتنا بوجھ ہماری طبیعت پہ پڑا ہے کہ ہماری کمر ٹوٹ گئی ایسا لگتا ہے، کیسا کریں گے اس کا؟ کیونکہ حساب دینے کے لیے راضی ہونے کا مطلب، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ پاک کے ساتھ ادب اختیار کرو، اللہ کہہ رہے ہیں کہ حساب لے گا تو تم کہو کہ ہم دے دیں گے، اس پہ بھی کنٹرول کریں گے، نہ کرنا اللہ کے پاس، اللہ کی کسی بات میں نہ کرنا بس تم۔ انہوں نے کہا کہ ٹھیک، ہم نے سن لیا اور کر کے دکھا دیں گے، لے لو حساب، جو ہمارے اختیار میں ہے اس کا تو لے ہی لو، جو ہمارے اختیار میں نہیں ہے اس کا بھی لے لو، اور ہم دیں گے حساب، ہم پریپیئر ہیں اس کے لیے۔ یہ تو اللہ کو اتنا پیار آیا کہ جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اس جملے کو اتارا، 70,000 فرشتے ان کے ساتھ میں تھے اعزاز کے طور پر، وقالوا سمعنا واطعنا، پروردگار، اور انہوں نے تو یہ کہہ دیا، قالوا سے مراد صحابہ ہیں، صحابہ نے کہہ دیا کہ ہم نے سن لیا اور ہم کر دیں گے، غفرانک، البتہ ہم سے کوتاہی ہو سکتی ہے آپ سے معافی مانگتے، غفرانک ربنا وإلیک المصیر، تو اللہ نے فرمایا کہ میں صرف تمہارے جذبے کو دیکھنا چاہ رہا تھا، میں یہ دیکھنا چاہ رہا تھا کہ تم کہاں تک میرے ساتھ وفاداری کے لیے تیار ہو، تم کتنا مجھے چاہتے ہو اور کتنا میرے لیے سرنڈر ہو سکتے ہو، یہی دیکھنا تھا۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، اس کے بعد کا جملہ یہی ہے نا، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، کسی نفس کو میں مکلف نہیں کرتا اس کی طاقت سے زیادہ، جو طاقت میں ہے وہی پوچھوں گا، جو طاقت میں نہیں ہے وہ نہیں پوچھوں گا، لیکن میں نے شروع میں یہ اس لیے کہا تھا کہ اگر میں چاہوں تو وہ بھی کر سکتا ہوں، تم نہ نہیں کر سکتے، میں اللہ ہوں، خالق اور مالک ہوں، پیدا کرنے والا ہوں، میں جو چاہوں پوچھ سکوں۔ لا یسأل عما یفعل وہم یسألون، وہ جو چاہے کرے، کوئی سوال نہیں کر سکتا اس سے کہ ہاؤ وائے، نہیں کر سکتا، کیوں ایسا نہیں کر سکتا۔ آج قرآن کی کوئی بات بتا دی جاتی ہے کہ اللہ کا یہ حکم ہے تو مسلمان کہتا ہے کیوں، اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں اگر کچھ بات بولوں تو میرے ساتھ کیوں نہیں چلتا، وائے نہیں چلتا میرے ساتھ۔ اسی لیے علماء نے فرمایا کہ جو لوگ شریعت کی بات معلوم ہونے کے بعد کیوں پوچھتے ہیں، ان کے دل میں اللہ کی عظمت نہیں ہے، اللہ کی عظمت جس کے دل میں ہوتی ہے وہ وائے نہیں کیا کرتا، اللہ کے حکم میں کنفرم کرتا ہے کہ یہ ہے یا نہیں ہے، اللہ کا حکم ہے یہ، بس اتنا پوچھنا ہے، کیوں ہے، تجھے کیوں، تو کون ہوتا پوچھنے والا کیوں ہے۔ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت جو ہے ناپاکی کے دنوں میں نماز نہیں پڑھے گی، تو صحابیات میں سے بعضوں نے پوچھا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے کہ کیوں نہیں پڑھے گی، تو انہوں نے فرمایا کہ اس لیے نہیں پڑھے گی کہ اللہ نے نہیں پڑھنے کو فرمایا، بس ختم، اس لیے نہیں پڑھے گی کہ اللہ نے نہیں پڑھنے کو فرمایا۔ اللہ نے کیوں فرمایا ہے، جوتے کھانے کا ارادہ ہے کیا یہ پوچھنے کے لیے؟ امریکہ کا دماغی خراب، امریکہ کے مسلمان کا دماغی خراب ہو گیا، ہاؤ از دس از، وائی دس از، ارے بھائی کیا بات بھائی، لا یسأل عما یفعل، وہ جو چاہے کرے، نہیں پوچھا جا سکتا اس سے، یہ کنفرم کرو کہ آیا یہ حدیث میں ہے یا نہیں ہے، یہ کنفرم کرو کہ یہ قرآن پاک میں ہے یا نہیں ہے، یہ کنفرم کرو کہ یہ قرآن و حدیث میں تو نہیں ہے مگر قرآن اور حدیث سے نکلتا ہے کہ نہیں نکلتا، چونکہ بہت سی چیزیں ہیں ایسی ہیں کہ اس میں سے نکلتی ہیں دکھتی نہیں ہیں، جیسے شوگر آپ میں ہوتی ہے مگر دکھتی نہیں ہے، ڈاکٹر بولتا ہے تو آپ یقین کر لیتے ہیں کہ ہاں شوگر ہے، آپ انہیں نکال کے دیکھتا ہے کہ یہ 2 چمچے ہے دیکھ تیرے پاس، یہ 3 چمچے ہے دیکھ تیرے پاس، بہت سی چیزیں حکم لگنے کی ہوتی ہیں جن کو وہ سمجھتے ہیں، نکال کے نہیں دکھایا جا سکتا۔ تیسری قسم وہ ہوتی ہے کہ ہوتا قرآن و حدیث میں ہے لیکن اس میں سے نکلتا ہے، یہ کنفرم کرنے کا رہتا ہے کہ آیا قرآن میں ہے، آیا حدیث میں ہے، آیا ان دونوں سے نکلتا ہے کہ نہیں نکلتا۔ اب یہ کون بتائے گا؟ جو عالم ہوگا وہی بتا سکتا ہے کہ نکلتا ہے کہ نہیں نکلتا، چونکہ اس میں ڈیٹیل ہوتی ہے، اس نے بتا دیا ہاں نکلتی ہے یہ بات، قصہ ختم۔ ایسا کیوں؟ ویسا کیوں؟ تو بھائی تم اللہ سے پوچھو، اور اللہ نے پہلے کہہ دیا کہ مجھ سے نہیں پوچھا جا سکتا، جو مجھ سے پوچھے گا اس کی کمر توڑ دوں گا۔ لا یسأل عما یفعل، وہ جو چاہے کرے اس سے پوچھا نہیں جا سکتا. وہ ہم یسالون, اور سب سے میں پوچھوں گا, سب سے میں پوچھوں گا کہ کیوں کیا, یہ کیوں دیکھا, یہ کیوں سنا, یہ کیوں بولا, یہ کیوں کیا, یہ کیوں سوچا, یہ کیوں ارادہ کیا, یہ میں پوچھوں گا. یہ نظام ہے میرے بھائیوں, اور یہ ہمارے چاہنے نہیں چاہنے سے اس کا تعلق نہیں ہے. اور ایمان اس بات کا نام ہے کہ جو ہمیں بتایا گیا ہے اس کو ماننا ہے, جو ہماری سمجھ میں آیا اس کو ماننا نہیں, ماننا نہیں ہوتا یہ. تو اس میں یہ بات ہمیں بتائی گئی ہے کہ تمہارا کوئی ایکشن ہو مرد کا یا عورت کا, اس میں اللہ کے علم کو شامل کرنا, اس کے موافق کرنا اس کو, اس کا نام ہدایت ہے. اور اللہ کے علم کو شامل کیے بغیر اس کو کر ڈالنا, اس کا نام ضلالت ہے, ضلالت, گمراہی. اللہ کا علم ملائے بغیر اپنے جی میں ایک بات آئی ہم نے کر ڈالی, وہی ضلالت ہے. اور اللہ کے علم کو لے کر کرنا, ان کے علم کے موافق کرنا, یہ ہدایت ہے. اور ایمان اس کا نام ہے, اسلام اس کا نام ہے کہ ہم جو عمل کریں گے اللہ کے علم کو شامل کر کے کریں گے. اور اگر اللہ کا علم اس میں شامل نہیں کیا تو اللہ نے کیا فرمایا پتا ہے, وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِّنَ اللَّهِ, اس سے بڑا گمراہ کون ہے جو ہدایت کو ملائے بغیر عمل کر ڈالتا ہے. سب سے بڑا گمراہ وہی ہے. وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ, اس سے بڑا گمراہ کون ہے جو اپنی خواہش کے موافق چل پڑتا ہے بغیر ہدن, ہدایت کو شامل کیے بغیر. وہ ہدایت جو اللہ کی طرف سے آئی ہے, بغیر ہدم من اللہ, ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین, اللہ پاک ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا, کیونکہ یہ ظالم ہوتا ہے. اچھا, یہ بھی ایک عجیب بات سن لو, ظالم کسے کہتے ہیں دنیا میں؟ بڑا ظلم ہو رہا ہے, اس کا مطلب یہ کہ اپن ظالم نہیں ہے, ساری دنیا کر رہی ہے. ظلم کی حقیقت یہ ہے کہ کوئی کام کو اس کی جگہ سے ہٹا دینا, کوئی بات کو, کوئی کام کو اس کی جگہ سے ہٹا دینا. وضع الشیء فی غیر محلی, کسی چیز کو اس کی جگہ سے ہٹا کے رکھ دینا. بات ہے تو بات کو آپ نے ہٹا دیا اس کی جگہ سے, تو ظلم ہو گیا. عقیدہ ہے تو عقیدے کو جگہ سے ہٹا دیا, تو ظلم ہو گیا. عمل ہے, عمل کو ہٹا دیا, تو ظلم ہو گیا. یہ پوری کائنات کا پیدا کرنے والا اللہ ہے, اس میں کوئی شریک نہیں ہے نا. اگر کوئی اس میں کسی کو شریک کر دے تو وہ ہٹا دیا اس نے بات کو. اسی لیے فرمایا ان الشرک لظلم عظیم, شرک بہت بڑا ظلم ہے. شرک کرنے والا ظاہر بھائی, اسے وہ کسی کو مار رہا نہیں, کسی کے پیسے نہیں چھین رہا, کسی کو توڑ رہا نہیں, وہ ظالم کیسے ہو گیا؟ اس نے اتنا بڑا ظلم کیا ہے کہ اس سے بڑا کوئی ظلم نہیں ہوتا, اس لیے کہ اس نے اللہ کا حق مارا ہے, اللہ کے رائٹ پر ہاتھ ڈالا ہے اس نے. اللہ کا ہے, اللہ کا, آپ اس کو غیر اللہ کا بتا رہے ہیں. آپ کا مکان ہے, میں بول دوں کہ نہیں آپ کا نہیں ہوتا, آپ کا ہے, تو یہ آپ کیا بولیں گے بھائی میرے پاس ظلم ہو گیا؟ اللہ کہہ رہا ہے کہ شرک سب سے بڑا ظلم ہے. جو کام اپنے لیے نقصان دینے والا ہوتا ہے وہ کریں گے تو ہٹا دیا آپ نے, چونکہ فائدہ دینے کے لیے ہم ہیں, اپنی ذات کو بھی فائدہ دینے کے لیے ہم ہیں. تو اپنے نفس کی نقصان کا کوئی کام کریں گے تو ہٹا دیا آپ نے چیز کو جگہ سے, لہذا وہ ظلم ہے. اسی لیے جب آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے درخت سے کھا لیا تھا, اس درخت کے قریب چلے گئے تھے جس سے منع کیا تھا, اس کا پھل کھا لیا تھا جس سے منع کیا تھا, ساری جنت پڑی ہوئی تھی وہ حلال تھی, ایک درخت حرام تھا بس, ولا تقربا هذه الشجره, اس کے قریب مت جانا. انہوں نے کھا لیا تو انہوں نے کس کا حق مارا؟ کس کا بھی نہیں مارا تھا, اپنا ہی مارا تھا. وہ یہ کہ اس کا نقصان ان کو ہوا. جب اس کا نقصان ان کو ہوا تو یہ ظلم ہو گیا.
اس لیے جب اللہ تعالیٰ نے ان کو توبہ سکھائی تو کیا سکھائی؟ ربنا ظلمنا انفسنا، پروردگار ہم نے اپنے نفس پر ظلم کر لیا، ظلم ہو گیا ہم سے. ہر گناہ چھوٹا بڑا ظلم ہوتا ہے، اس سے پتا چلا ہر گناہ ظلم ہے. کیونکہ گناہ جو ہے عمل کو اس جگہ سے ہٹا دینا ہے جیسا اس کو ہونا چاہیے تھا ویسا نہیں ہوا، تو اس کا نقصان آدمی کو ہوگا. اپنا نقصان کر لینا جیسے دوسرے کا نقصان ظلم ہے، اپنا نقصان بھی ظلم ہے. دوسرے کا پیسہ کھا لیں گے آپ، ظلم ہے. دوسرے کا مرڈر کر دیں گے، ظلم ہے. دوسرے کا پیسہ چھین لیں گے، ظلم ہے. تو اپنا نقصان کرنا بھی ظلم ہے. تو گناہ میں اپنا نقصان ہوتا ہے، اس لیے گناہ کرنے والا خود ظالم ہوتا ہے. اس لیے گناہ کرنے والے کو توبہ جو سکھائی گئی وہ یہ کہ پہلے یہ اقرار کرو کہ مجھ سے ظلم ہوا، ربنا ظلمنا انفسنا. اچھا ظلم مجھ سے ہوا نا، جو اس کا ریاکشن ہوتا ہے اس کو میں نہیں ہٹا سکتا، اور پوری دنیا کا کوئی انسان نہیں ہٹا سکتا، اور پیر پیغمبر بھی نہیں ہٹا سکتا، کوئی نہیں ہٹا سکتا. اس کو صرف اللہ ہٹا سکتا ہے. ولا یغفر الذنوب الا انت، گناہ کو آپ کے علاوہ کوئی معاف نہیں کر سکتا. گناہ کو گناہ کہتے ہیں، غلط عمل کو، اس کو معاف کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کے ریئیکشن کو ہٹا دینا. ہم نے اگر غلطی کی، ہم اس غلطی کو ہٹا نہیں سکتے جب تک اللہ نہ ہٹائے. غلطی کے اثر کو ہم نہیں ہٹا سکتے. اس لیے ایک بٹن دب گیا نا، غلطی ہو گئی کہ مطلب ہمارا جو بٹن ہے، جو سسٹم ہے ہمارا، وہ ایک دب گیا، وہ تیر نکل گیا، وہ گن کا لبلبا دب گیا. اب ایک مرتبہ گن کا لبلبا دبا دیا آپ نے اور فائر ہو گئی، اب بولے وہ غلطی ہو گئی، گولی واپس ہے. اب گولی واپس آنے والی نہیں ہے. آدمی کا عمل نکل گیا، واپس آنے والا نہیں ہوتا. وہ صرف اللہ پاک قدرت رکھتا ہے اس کے اثر کو ختم کرنے کا. اس لیے یہ عقیدہ رکھنا ہوتا ہے کہ گناہ کو سوائے اللہ کے کوئی معاف نہیں کر سکتا. تو یہ عقیدہ کتنا برا ہے کہ کوئی بھی معاف کر دے سکتا ہے. آپ جا کے بولو پوپ کو کہ میرے اتنے یہ میں نے گناہ کر لیا، وہ کہہ رہا جا میں نے تجھے بخش لیا. بھائی تو ٹھیکے دار ہے، تو کہاں سے آیا بھائی گناہ کو معاف کرنے والا؟ عیسیٰ علیہ السلام نہیں کر سکتے، تو کون ہے بھائی؟ اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے یہ بولے کہ معاف کر دو، وہ نہیں کر سکتے. کوئی عالم کو بول دیے، کوئی شیخ کو بول دیے، کوئی مفتی صاحب کو بول دیے، امام صاحب کو بول دیے مجھ سے غلطی ہو گئی، تو کہے جاؤ ہم نے معاف کر دیا. وہ جاہل پیر کر دیتے نا، جا میں نے تیرے سارے گناہ بخش دیے، سارے گناہ، نماز معاف ہے تیرے سے، یہ معاف ہے، وہ معاف ہے. کوئی پیر معاف نہیں کر سکتا، کوئی ولی معاف نہیں کر سکتا، کوئی پیغمبر معاف نہیں کر سکتا، کوئی انسان معاف نہیں کر سکتا. گناہ کے معافی کا تعلق اللہ سے ہے. اس لیے وَإِلَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، یہ دعا سکھائی تھی نا اللہ نے ان کو، یہ دعا اللہ ہی کی سکھائی ہوئی ہے اس آدم کو، یہ قرآن پاک میں ہے. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه انه هو التواب الرحيم، آدم نے اپنے رب سے کلمات سیکھ لیے جو ان کو سکھائے گئے تھے. ان کلمات سے جب انہوں نے اللہ سے معافی مانگی تو اللہ نے معاف کرما دیا اور توبہ قبول کر لی، کیونکہ وہ توبہ قبول کرنے والا ہے، بہت ہی توبہ قبول کرنے والا ہے. وہ فوراً متوجہ ہو جاتا ہے اپنے بندے پر. اللہ توبہ کرتا ہے کہ مطلب اللہ متوجہ ہو جاتا ہے، اللہ کی رحمت متوجہ ہو جاتی. تو اس لیے یہ فرمایا کہ اللہ کی ہدایت کے بغیر کوئی عمل اگر ہوگا تو وہ ضلالت ہوگی، اور ضلالت جو ہے نا وہ ظلم ہوتا ہے. اس لیے فرمایا ان اللہ لا يهدي القوم الظالمين ومن اضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله ان الله لا يهدي القوم الظالمين. اس لیے ہر انسان کو ظلم سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے، اور ظلم سے بچانے کا مطلب گناہ سے بچانا چاہیے، اور گناہ سے بچانے کا مطلب ہر عمل میں ہدایت کو شامل کرنا چاہیے. کوئی عمل ہو، عقیدے سے لے کے چھوٹی سے چھوٹی بات کا دیکھنا. ہماری آنکھیں ہمیشہ اوپن ہیں، ظالم ہی ظالم. پوری دنیا میں دنیا ظلم سے بھر چکی ہے. اس لیے فرمایا یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، وہ آنکھوں کی خیانت کو جانتا ہے. خیانت تو اسی کو بولیں گا کہ گڑبڑ کی، تو غلط دیکھا تو یہ گڑبڑ ہو گئی، خیانت ہو گئی. اور پھر اس آنکھوں کے اندر تو اللہ پاک نے کیمرہ سسٹم رکھا ہے، آنکھوں میں کیمرہ سسٹم دکھنے والا ہے، اور پوری باڈی میں کیمرہ سسٹم نہیں دکھنے والا ہے، انسین. آج کل کیمرے تو ہر قسم کے آ گئے نا، جتنے سرکاری آدمی ہوتے ہیں وہ کیمرہ لے کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، دکھتا ہے آپ کو؟ پوری باڈی کیمرہ ہے. اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون. ہم منہ پہ زبان مہر لگا دیں گے اور ہاتھ سے بولیں گے کہ تو بولنا شروع کر. تو جب اس میں کیمرہ نہیں ہے تو وہ کہاں سے بولنا شروع کرے گا؟ پیر سے بولیں گے کہ تو بولنا شروع کر. وہ پیر میں اگر کیمرہ نہیں ہے تو وہ کہاں سے بولنا شروع کر؟ ٹیپنگ سسٹم اس میں نہیں ہے تو وہ کہاں سے بولنا شروع کرے گا؟ وہ ہے رکھا ہوا. فتشهد علیہم السنتہم وایدیہم وارجلہم جلودہم, ان کی کھالیں تک گواہی دے دیں گی. وقالوا لجلودہم لما شهدتم علینا, کھال سے لوگ کہیں گے کہ بھائی تو کیوں بول رہی ہے, تیرے ٹچ کرنے سے تو مزہ ملتا تھا, تو تیرا تو مزہ نہیں لے رہا تھا. جب جلد میں آدمی ٹچ کرتا ہے نا بھائی, اس کے اندر حس رکھی ہوئی, اسی سے تو انجوائے کرتا ہے آدمی, تو اپنی کھال سے بولے گا کہ تو مزہ, تیرے کو مزہ نہیں آ رہا تھا, کیوں بول رہی؟ قالوا انطقنا اللہ الذي انطق كل شيء. وہ کہیں گے کہ ہم بولنے پہ مجبور کر دیے گئے, مرضی سے نہیں بول رہے, ہماری سوئچ کو آن کر دیا گیا ہے, اب ہم کو بولنا ہی بولنا ہے جو ہوا ہے ریکارڈ. کیوں؟ اس واسطے کہ یہ ظلم ہوا ہے. اس وجہ سے آدمی بظاہر اختیار والا ہے کہ ہم چاہے یہ کریں چاہے وہ کریں, چاہے بیان میں بیٹھے ہیں چاہے مووی دیکھتے بیٹھے ہیں, اور چاہے گھر میں بیٹھے ہیں چاہے سمندر کے کنارے پہ جا کے ننگے پڑ جائیں, اور چاہے قرآن پاک پڑھیں چاہے کچھ اور دیکھیں, اور چاہے گانے سنیں چاہے قرآن پاک سنیں یا دین کی باتیں سنیں, اور چاہے دین کی بات کریں یا بکواس کریں جو بھی قسم کی, اور چاہے سو جائیں چاہے حلال کھائیں چاہے حرام کھائیں, چاہے حلال کمائیں چاہے حرام کمائیں, میں جو چاہتا ہوں کرتا ہوں, بیکاز آئی ایم فری. کہاں سے تو کہاں سے فری ہے؟ تیرے باپ کی جاگیر ہے جو تو فری ہے؟ تو اپنے کو بنایا ہے؟ بولے نہیں. تو اپنے کو خریدا ہے؟ تو بولے نہیں. تجھے کسی نے بنایا ہے؟ تو جی ہاں. تیرا کوئی مالک ہے؟ تو جی ہاں. تو فری کہاں سے ہوا؟ ہم فری نہیں ہیں. اس لیے وہم یسألون لا یسأل عما یفعل وہم یسألون. اس لیے ہر عمل کے اندر, ہر چھوٹی سے چھوٹی بات کے اندر اللہ رب العزت کی علم کو شامل کرنے کا نام ہدایت ہے, اور اس کو لے کر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں, اس کا نام حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ ہے, اس کو حیات مبارکہ کہا جاتا ہے, حضور کی زندگی ہے, اس کو قرآن کہا جاتا ہے, اس کو حدیث کہا جاتا ہے, اس کو علم وحی کہا جاتا ہے. اس علم وحی کو اپنے اوپر لاگو کرنا ہے. اس سے ہم اندازہ کر سکتے ہیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں, ہم کتنے بڑے ظالم ہیں. ہم میں سے ہر کوئی ظالم ہے. کسی کا ظلم ہمیں دکھ رہا ہے کہ ارے بھائی اتنے لوگوں کو مار دیا, اتنے لوگوں کو یہ کر دیا, وہ کر دیا, یہ کر دیا, اور کسی کا ظلم وہاں جا کے کھلنے والا ہے کہ ارے تم تو یہ کر رہے تھے. صبح سے لے کے شام تک ظلم ہی ظلم کے اندر ڈوبے ہوئے تھے. اب ظلم کا نقصان, یا ایھا الناس انما بغیکم علی انفسکم, اے لوگو تمہاری سرکشی اور ظلم کا وبال جو ہے نا وہ تم ہی کو ملنے والا ہے, میرا کوئی نقصان نہیں ہے. اللہ کا کیا نقصان کوئی کر سکتا ہے؟ اللہ کے رسول کا کیا نقصان کوئی کر سکتا ہے؟ اپنا ہی نقصان ہم کرتے ہیں. اس لیے اب یہ بات سمجھنے کی ہے کہ اگر یہ بات ہماری سمجھ میں آ جائے تو سب سے پہلا کوشچن یہ ہے کہ اب کرنا کیا کہ یہ چیز صحیح ہو. میرا ظاہر اور میرا باطن, میرا ہر عمل صحیح ہو جائے اور اللہ پاک کے علم کے موافق ہو جائے, میں کروں کیا, کیا کرنا پڑے گا مجھے؟ تو سب سے پہلا جو جواب ملے گا آپ کو وہ یہ ہے کہ مجھے پہلے اپنا مائنڈ بنانا پڑے گا کہ ہاں بھائی یہ جو زندگی گزارنے کا طور طریقہ ہے کہ جی میں آیا اٹھ گئے, جی میں آ گیا سو گئے, جو چاہے بول لیا, جو چاہے دیکھ لیا, جو چاہے سن لیا, جو چاہے کر لیا, جو چاہے پہن لیا, جیسے چاہے رہ لیا, جیسی چاہے شکل صورت بنا لی, جیسے چاہے لباس اختیار کر لیا, یہ مجھے چینج کرنا ہے, یہ نہیں کرنا ہے مجھے. جیسے یہاں پہ مائنڈ چینج کرنا جس کو کہتے ہیں, آئی چینج مائی مائنڈ ہے نا, یہاں پہ کانسپٹ, نئی نئی چیز خرید کے لاتے اس کے بعد لے آ کے واپس کر دیتے, آئی چینج مائی مائنڈ. اب بےچارا کچھ نہیں بولتا, دکان والا لے لیتا ہے. خیر اب تو کم ہو گیا, ورنہ تو پہلے یہ ہوتا تھا کہ شادی کے کپڑے خرید کے لائے گئے, شادی میں پہن لے کے آ گئے, اس کو واپس کر دیا, کہیں گے یہ کیا ہوا, کہیں گے آئی چینج مائی مائنڈ. یہی کر رہے تھے دولہے پورے, پہلے 80s کے دولہے 70s کے دولہے زیادہ یہی کرتے تھے, شادی کے کپڑے خرید کے لا لیے بھاری بھاری ایک دم، 2000 کا سوٹ اور دو دن پہنا اور شادی میں ادھر ادھر چمکے، اس کے بعد میں واپس کر دیا، اس میں 2000 تو تھے نہیں جیب میں۔ کہنے گے کیا ہوا؟ کہنے گے آئی چینج مائی مائنڈ۔ مائنڈ بنانے کا جو عمل ہوتا ہے وہ سب سے پہلا عمل ہے۔ اب مائنڈ بنانا اصل کہتے ہیں مزاج بنانے کو، چاہت بدلنے کو، اور چاہت بدل سکتی ہے آدمی کی اللہ کے راستے میں نکل کر محنت کرنے سے۔ اللہ تعالیٰ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو جزائے خیر دے، انہوں نے امت کی بیماری کی وہ بنیاد پکڑی کہ جس بنیاد کے صحیح ہونے پر یہ امت کی بیماری دور ہوں گی، اور ہر زمانے میں اولیاء اللہ کو اللہ پاک چنتا ہے اس کام کے لیے کہ اس زمانے کی امت کو صحیح کرنے کے لیے کیا اسٹریٹجی ہونی چاہیے، کہاں سے بگننگ ہونی چاہیے، کہاں سے ان کا پوائنٹ پکڑا جائے۔ یہ ہے وہ پوائنٹ کہ آدمی کا مائنڈ اس وقت بدلا ہوا ہے، اس کے جذبات اللہ کے لیے نہیں ہیں، اس کے جذبات آخرت کے لیے نہیں ہیں، اس کے جذبات عذاب سے بچنے کے لیے نہیں ہیں، اس کے سارے جذبات کا رخ اس کی خواہش بن گئی، اس کے سارے جذبات کا رخ اس کی مادی منفعت بن گئی۔ یہ ہوا ہے۔ 4:30 پہ ہے نہیں نماز، بس ٹھیک ہے ابھی ختم کر رہا ہوں، آپ کو آنے کی ضرورت نہیں، بیٹھوں گا۔ اس وجہ سے میرے بھائیوں اور میری بہنوں، اللہ کے راستے میں وقت لگے ہمارا، اللہ کے راستے میں اللہ دعوت کے ماحول میں ہم رہیں تو مزاج بنے گا۔ دوسرے مرحلے میں ہم کو وہ اللہ والا علم چاہیے کہ ہر چیز میں شامل کرنے کے لیے اللہ کا علم ملانا ہے نا بھائی، ہر عمل میں اللہ کے علم کو ملانا۔ وہ کیا علم ہے؟ آپ کو خالی دعوت میں نہیں مل جائے گا، اس کے لیے عالم کی صحبت ضروری ہے، علم سیکھنا ضروری ہے، جاننا ضروری ہے کہ وہ ہدایت ہے کیا۔ تبلیغ والے بولتے ہیں نا کہ ہم سب کی کامیابی اللہ کے دین پر چلنے میں ہے، تو وہ دین ہے کیا جس پہ چلنے میں کامیابی ہے؟ وہ علم کہاں ملے گا؟ وہ صرف علماء کے پاس ملے گا، کیونکہ وہ ڈیٹیلز وہاں ملیں گی۔ موٹی موٹی چیزیں اجمالی طور پر ہم کو اللہ کے راستے میں بھی مل جاتی ہیں، میں تفصیلات نہیں ملتی۔ اس لیے جو آدمی تفصیلات جاننا نہیں چاہتا یا جانتا نہیں، وہ دین پہ پورا چلتا بھی نہیں، چاہے وہ 40 سال سے جماعت میں لگا ہو، یہ پرابلم آ جاتی ہے، کیونکہ وہ جو کمی ہے وہ یہ ہے۔ اور پھر اس علم کے آ جانے کے بعد میں اور اس مائنڈ کے بن جانے کے بعد میں اس کو اپلائی کرنے کے اندر آدمی میں بہت سی رکاوٹیں ہیں، تو ان رکاوٹوں کو دور کرنے کا جو پروسیس ہوتا ہے، جو مجاہدہ کروایا جاتا ہے، امپلیمنٹ کرنے کے واسطے جو رکاوٹیں دور کی جاتی ہیں، اس کا نام تزکیہ ہوتا ہے۔ یہ تین چیزوں کا ایسا جوڑ ہے، طلب، شوق دل میں آنا، پھر اس کے بعد علم کا حاصل ہونا۔ اس شوق اور اس علم کو لے کر آدمی کی طبیعت پر اور آدمی کی ہیبٹس پر، اس کی عادتوں پر، اس کے ماحول پر اثر انداز کر کے اس کے اندرون باہر ان کو بیرون کو صحیح کرنا، یہ تین پروسیس ہوتے ہیں، یہ تین کام ہیں، یہ تین رخ ہوتے ہیں، تب کہیں جا کے یہ آدمی اندر سے باہر سے ہدایت والا ہو جاتا ہے۔ اس ہدایت کے مطابق جب آدمی کا عمل ہو جائے گا تو پھر اس کا ہر ایکشن جو ہے نا وہ آسمان و زمین کو ایسا ہلائے گا کہ جو اس کے فیور میں ہوگا۔ صحابہ کرام جب ایسے بن گئے تو سمندر ان کے تابع، ہوائیں ان کے تابع، بادل ان کے تابع، زمین ان کے تابع، آگ ان کے تابع، سمندر کے جنگل کے درندے ان کے تابع، آسمان کے فرشتے ان کے تابع، فرشتے اتر جاتے تھے ان کی مدد کے واسطے، اللہ نے فیصلہ ان کے موافق کر دیا تھا۔ اس لیے صحابہ کی زندگی میں آپ کو ملے گا کہ انہوں نے آگ کو مار مار کے بھگا دیا، تمیم داری نے جیسے آگ کو مار کے بھگا دیا۔ افریقہ کے جنگل کے درندوں کو کہا کہ ہم لوگ یہاں ٹھہرنے کے لیے آئے ہیں، تم لوگ یہاں سے نکل جاؤ، ورنہ بعد میں اگر ہم تم کو ماریں گے تو یہ نہیں بولنا کہ حضور کی امتی ہو کے ہم نے یہ کر دیا۔ بول یہ باضابطہ یہ ان کے الفاظ تاریخ کی کتاب میں محفوظ ہیں کہ نحن امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم و انا نازلون حنا فرحلوا عنا فمن وجدناه بعد قتلناه، ہم امت محمد ہیں، ہم نے یہاں قیام کا فیصلہ کیا ہے، تم یہاں سے چلے جاؤ، جس کو بھی ہم اس کے بعد میں مل پائیں گے تو اس کو مار ڈالیں گے، پھر ہم پر یہ الزام نہ رکھنا کہ یعنی رحمت للعالمین کی امت ہوتے ہوئے ہم پہ ظلم ہو گیا۔ یہ لکھا ہے تاریخ میں کہ جب یہ صحابہ نے یہ اعلان کیا تو افریقہ کے جنگل سے آج تک جس کے حیوانات اور جس کے درندے مشہور ہیں، اس زمانے میں کیا عالم رہا ہوگا، وہ اجدے بڑے بڑے اور شیر اور ہاتھی اور سانپ یہ سارے نکل کے ایک طرف نکل گئے، پورا جنگل خالی کر دیا انہوں نے۔ اور جب تک صحابہ کو اپنے لشکر کے طور پر وہاں رہنا تھا رہ گئے، وہ لوگ درندے ان کی بات سنتے تھے، آگ ان کی بات سنتی تھی، پانی ان کی بات سنتا تھا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نیل کو کیا لکھا تھا، چٹھی لکھی تھی، ایک چٹھی کس کے نام پہ لکھی؟ دریائے نیل کے نام پہ لکھی. کہ اللہ کے حکم سے چلتی ہے تو تجھے کون روکنے والا ہے, نہیں چلتی ہے تو پھر ضرورت نہیں ہے تیری ہمیں. زمین ان کے تابع تھی, ہوائیں ان کے تابع تھی, ہوا کے ذریعے سے میسج پہنچا دیا. نہ اس وقت یہ سسٹم تھا نہ کچھ تھا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساریہ تک پیغام پہنچا دیا, یا ساریہ الی الجبل, اور جمعہ کے خطبے میں بول رہے ہیں ساریہ پہاڑ کی طرف کا رخ اختیار کرو ورنہ تو دشمن تم پر حاوی ہو جائے گا, تم دشمن پر حاوی نہیں ہو سکو گی. سب سارے صحابہ مسجد نبوی میں پریشان کہ یہ ساریہ الی الجبل یہ خطبے کے بیچ میں کیوں آ گیا. حضرت ساریہ سے پوچھے تو بولے ہم ایک ایسے موقف میں تھے کہ اگر اس وقت یہ بات ہمارے کان میں نہ پڑتی تو گیا تھا پورا میدان ہاتھ سے. بولے ہوا ان کے قبضے میں, زمین ان کے قبضے میں, پہاڑ ان کے قبضے میں, پانی ان کے قبضے, سب پر ان کی چلتی تھی, ان کے عمل کا ریاکشن ایسا تھا. اور یہ دنیا میں اثر ہے ایسا تو آخرت میں کیسا ہوگا بتاؤ. اس لیے دنیا اور آخرت کی کامیابی کس میں رکھی ہوئی؟ اللہ کے علم کے موافق عمل میں رکھی ہوئی ہے. وہ اپنے اندر آ جائے, اس کا یقین بنانا ہوتا ہے تاکہ اس کے مزاج, اس کے اعتبار سے مائنڈ بن جائے اور مزاج بن جائے, اور پھر اس کے بعد آدمی کو صحیح علم میسر ہو جائے, اور پھر اس کے بعد اس پر عمل کرنے کی ہمت اور جرات اور عادت پڑ جائے. اس ہمت اور جرات اور عادت ڈالنے کے واسطے ہی مجاہدے ہوتے ہیں. اگر یہ تین چیزیں قابو میں آ گئی تو پھر دین ہمارے اندر آ جائے گا. اس لیے میرے بہنوں سے بھی درخواست ہے, بھائیوں سے بھی, کہ اللہ کے راستے میں جانے کی عادت ڈالو, اللہ کے لیے خروج کیا کرو, مسجد والے ماحول میں رہا کرو, اللہ کی عظمت بار بار بولا سنا کرو, اور ہم آخرت کی فکر کیا کریں, اور دین کے مذاکرے ہوتے رہیں, اور علماء سے تعلق رکھیں, اور علماء سے استفادہ کریں, ان سے دین سیکھیں, ان کا احترام کریں, ان کی عزت کریں. حضور نے فرمایا کہ عالم کی فضیلت عابد پر ایسی ہے جیسے میری فضیلت تم میں سے کسی پر ہے. اگر حضور یہ بات نہ بولتے اور کوئی دوسرا مولوی بولتا اس کی تو گردن مار دیتے اپن. تو کدھر کی بات کدھر سے لے آ کے لگا رہا ہے؟ چپدی چپدی کا شوربہ, تیری حیثیت کیا ہے؟ لیکن یہ تو حضور نے بولا, اب بولو کس کو بولتے ہیں آپ؟ حضور نے فرمایا عالم کی فضیلت عابد پر, یعنی دیندار پر, غیر دیندار کی بات نہیں ہو رہی یہاں پر, ایسی ہے جیسے میری فضیلت میں سے. کیوں؟ اس وجہ سے کہ وہ قانون الہی کا محافظ ہے, وہ اس علم الہی کا محافظ ہے کہ عمل میں جس کو شامل کرنے کی ضرورت ہے, جس کا اویلیبل ہونا ہر وقت ضروری ہے, وہ اتنا بڑا کام کر رہا ہوتا ہے. علم کا احترام, عالم کا احترام, اور پھر اس کے ساتھ ساتھ تزکیے کا اہتمام, کہ اپنی تربیت اور تزکیے کی فکر سے آدمی کو غافل نہیں ہونا چاہیے. اللہ پاک مجھے اور آپ کو سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. ہاں یہ کہہ رہے ہیں کہ جس کام کے لیے تمہارا سفر ہوا وہ بھی سنا دو. تو بھائی ہم لوگ اس وقت آئے, ہماری بہنوں سے بھی گزارش ہے کہ ہم لوگ ایک مدرسے کے ہمارے تقاضے کو لے کر آئے تھے کہ ہمیں کچھ تھوڑا سا ضرورت ہے وہاں پر, بہت ارجنٹ ضرورت پیش آ گئی ہے, تو اس میں آپ لوگوں کے پاس سفر حاضری ہوئی ہے. چونکہ ہم کو اپنے مال میں بھی اللہ کو راضی کرنا ہے, جان سے بھی راضی کرنا ہے, تو اسی وجہ سے عورتوں سے بھی گزارش ہے کہ وہ بھی ہمت کریں. صحابہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کو صدقے کا حکم دیتے تو عورتیں جو ہیں, حضرت بلال فرماتے ہیں کہ حت القرط, یہاں تک کہ بالیاں اور دوسری چیزیں تک وہ پیش کر دیا کرتی تھیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں. حضور نے فرمایا اتق النار ولو بشق تمرہ, آگ سے اپنے آپ کو بچاؤ چاہے کھجور کا ٹکڑا دے کر کیوں نہ ہو. تو جو ہو سکتا ہے وہ کرنا چاہیے. اب یہ موقع نہیں ہے کہ عورتیں کس کس طرح کی قربانیاں دیا کرتی تھیں, تو درخواست ہے کہ جو آپ کی پاکٹ منی ہے اس میں سے, یا جیسے آپ کی گنجائش ہے اس کے اعتبار سے, آپ ضرور یعنی تھوڑا سا تعاون کریں ادارے کا. اس وقت ادارہ ضرورت مند ہے, اسی وجہ سے یہ سفر ہوا ہے. اور جو حضرات یہاں پر موجود ہیں تقریباً سارے واقف ہو چکے ہیں, بہت سوں نے حصہ بھی لیا ہے. آپ سے گزارش ہے کہ جنہوں نے ابھی تک حصہ نہیں لیا اپنے بساط کے بقدر ضرور اس میں حصہ لیں اور ادارے کا تعاون فرمائیں تاکہ ضرورت ادارے کی پوری ہو, اور دین کا کام چونکہ وہ ہو رہا ہے تو دین کے کام میں آپ بھی حصے دار ہو جائیں گے, اور جو بھی دین کا کام ہوگا اس میں آپ کا ثواب ہوگا اور اللہ پاک کے راضی ہونے کا وہ ذریعہ ہو جائے گا.